गाइडेंस बहुत सारे रास्ता दिखाने वाले बहुत हैं, जिंदगी गुजारने के तरीके बहुत सारे हैं। अब आप ही किसको अपनाएं? अल्लाह ने फरमाया कि मेरी राय, मेरी तरफ से आने वाला राय जो रब्बानी रहबरी है, उस रहबरी को जो लोग अपनाएंगे, पवन का क्या होगा, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगी। अल्लाह ताला ने दो चीजों से उनकी निजात का जिक्र किया है, एक उन पर खौफ नहीं, दो उनकी जमा नहीं। खौफ आगे का, गम पीछे, उनके लिए कोई खौफ नहीं, कयामत के दिन अल्लाह ताला को अमन देगा, डरने की जरूरत नहीं। और ये गम नहीं कि जो कुछ छोड़ के आए हैं अल्लाह ताला उसमें बेहतर अदा करेगा कि उनको छूटते हुए काम नहीं। यहां अगली आयत के बाद मालूम होती है कि नंबर एक, अल्लाह ताला ने इस बात का वादा कर दिया था कि अल्लाह की तरफ से रहबरी दी जाने वाली है, लिहाजा अल्लाह पर लाजिम है कि अल्लाह ताला बंदों की रहबरी करे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारे जिम्मे हिदायत, हमारे जिम्मे रहबरी है, लिहाजा अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में भेजते वक्त रहबरी का वादा किया, और दूसरे ये इंसान को बताया कि उसकी कामयाबी है, उसकी कामयाबी मनमानी में नहीं है, उसकी कामयाबी अक्सरियत की पैरवी करने में नहीं है, उसकी कामयाबी ख्वाहिशात की इबादत करने में नहीं है, बल्कि इंसान की कामयाबी इसमें है, उसकी भी निजात इसमें है कि वो अल्लाह की रहबरी की पैरवी करे, अल्लाह की तरफ से आए हुए इल्म के ताबे हो। एक दूसरी आयत में जो सूरह तोहा की आयत है, आयत नंबर 123 में अल्लाह ने फरमाया, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى, तो फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत और रहबरी आए, खुदा के माना होता है गाइडेंस, खुदा यानी गाइडेंस, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي, मेरी तरफ से, मिन्नी मेरी तरफ से, मेरी तरफ से अगर तुम्हारे पास कोई हिदायत आए, फमन इत्तबअ हुदाया, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा, मेरी हिदायत को फॉलो करेगा, मेरे गाइडेंस पर अमल करेगा, उसको कबूल करके उसको फॉलो करेगा, अल्लाह ने फरमाया वला यज़िलु वला यशक़ा, वला यज़िलु वला यशक़ा, यज़िल गुमराह होना, यशक़ा नाकाम होना। वो न गुमराह होगा दुनिया में, न नाकाम होगा आखिर में, शकी वो जहन्नम में जाएगा, हमेशा की नाकाम में सोचे, शकाव उसके लिए होगी जो अल्लाह के रहमत को कबूल न करे, गुमराह दुनिया में होगा और उसका अंजाम आखिर भुगतना पड़ेगा जहन्नम की सूरत में, तो दुनिया में गुमराह होगा और आखिर जहन्नम में जाएगा, कौन कौन इस तरह का होगा है, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा। इसलिए ये बात मालूम होती है कि हिदायत तो दरअसल वही है जो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की गाइडेंस को कबूल करना ये इंसान की निजात के लिए जरूरी है। दुनिया का एजुकेशन उसका अपना एक फायदा है, आदमी ने अपनी सोच अल्लाह के सोचने समझने की सलाहियत को दी है, उसको इस्तेमाल दुनिया में कर सकता है, लेकिन एक इंसान की असल कामयाबी और निजात कि वो अल्लाह के दिए हुए दीन को करे, वो अल्लाह की दी हुई रहबरी को अपनाए, वो अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक बनाए जो अल्लाह ने दिया है, चाहे वो परिंदा हो या मछली हो या जानवर हो, आप देखेंगे कि अल्लाह ने हर एक चीज की ढांचा मुकर्रर किया है, हर एक चीज की तरह ख्याल अल्लाह ने दिया है, उसकी कामयाबी उसी में है जो अल्लाह ने जैसा तरीका उसके लिए रखा होता है, लिहाजा इंसान की कामयाबी चीन है कि अल्लाह ताला की रहबरी को कल्ब की सतह पर वो अपनाए, उसको कबूल करे और अमल की सतह पर उसको फॉलो करे। तो ये दुनिया की उसका याद रखना जरूरी है कि इंसान की कामयाबी इसी में है कि वो अल्लाह की हिदायत की सेवा करे, इंसान की कामयाबी इसी में है कि वो अल्लाह की रहबरी को अपनाए, उसको फॉलो करे। आइए और आगे देखते हैं। तो पहला नुक्ता आपको याद रहना चाहिए, आप किसी गैर मुस्लिम से बात कर रहे हैं, आप उसको क्या समझाएंगे,
آپ اس کو یہی سمجھائیں گے کہ ساری کائنات کا اپنا ایک طریقہ ہے، چاہے وہ چوپائے ہوں، جنگل کے جانور ہوں، یا پھر سمندر کی مچھلیاں ہوں، یا آسمان میں اڑنے والے پرندے ہوں، ان کو بنانے والے نے گائیڈ کیا ہے زندگی گزارنے کے اعتبار سے. وہ ایک اپنے بتائے ہوئے خط پر چلے جا رہے ہیں، چاہے شاید کی مکھی ہو یا چڑیا ہو. جس نے ہم کو بنایا ہے اس نے دنیا میں ڈالنے سے پہلے انسان کو قرآن کی روح سے، قرآن کی تعلیم کی روح سے، اس نے دنیا میں انسان کو ڈالنے سے پہلے انسان سے وعدہ کیا کہ میری طرف سے رہبری تمہارے پاس آئے گی. لہذا کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کی رہبری کو اپنائے. لہذا ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ جس نے ہم کو بنایا ہے ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. اپنی طرف سے ہم کچھ بھی راستہ بنا لیں وہ ہم کو دنیا میں اچھا دکھائی دے گا، تھوڑا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اس میں ہو، لیکن کامیابی اس میں نہیں ہے. کامیابی اس راستے پر چلنے میں ہے جو اللہ کا بتایا ہوا اور اللہ کا بنایا ہوا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اسی راستے میں ہماری کامیابی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی رہبری ملی ہے اس کا قبول کرنا اور اس کی پیروی کرنا آپشنل نہیں ہے، لازم ہے. انسان اگر اس کو اپناتا ہے تو کامیاب ہوگا، لیکن اگر اپناتا نہیں ہے تو بدترین ناکامی اس کے حصے میں آئے گی. لہذا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. یہ سورہ الاعراف کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا اتبعوا، فالو کرو، پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ انسان اس بات کا مکلف ہے کہ جو رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو فالو کرے. باپ دادا کی پیروی کا اللہ نے ہم کو مکلف بنایا نہیں. فلاں صاحب ہیں ان کے پیچھے چلو، اللہ نے اس کا مکلف نہیں بنایا. وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہم کو کھانا پینا اور سب کچھ دیا. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کو گائیڈنس نہ دے. اللہ نے گائیڈنس دیا ہے اور ہم کو اسی بات کا مکلف کیا ہے، یہ بات ہم پر لازم کی ہے کہ جو رب کی طرف سے آیا ہے اس کو فالو کریں. یاد رکھیں کہ ہم مکلف کس چیز کے ہیں. کوئی آدمی کہہ رہا اس کے پیچھے چلو، فلانے مولوی صاحب ہے انہیں کے پیچھے چلو، کوئی کہہ رہا فلانے پیر صاحب ہے ان کے پیچھے چلو، کوئی کہہ رہا کہ فلانی عقل کے پیچھے چلو، جو عقل میں آئے وہی مانو. ہم مکلف کس چیز کے ہیں؟ اللہ نے ہم کو کس چیز کا تابع کیا ہے، کس چیز کے ہم کو ذمہ داری دی کہ ہم کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، بھیجا گیا علم ہے، تم اس کو فالو کرو. تو معلوم ہوا کہ اصل مکلف ہم اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے علم کی پیروی کے ہیں. اس کی بات ماننا ہم پر لازم نہیں ہے. لازم یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم اپنائیں اور اس کی پیروی کریں. اور ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم اور اللہ کی طرف سے دی ہوئی شریعت، اللہ کی طرف سے دی ہوئے دین کے مقابل دوسرے کارساز، دوسرے نگراں، یا دوسرے تمہارے کام بنانے والے، تمہارے بڑے، تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے مقابلے میں ان کی پیروی مت کرو. تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ ہم اصلاً اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے اس کی پیروی کریں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی ما انزل الیکم، اس میں ہم کو چوائس نہیں ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے جو 10 باتیں نازل کی ہیں ان میں سے میں 3 مانوں گا، 7 نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے بھائی 5 مانوں گا، 5 نہیں مانوں گا، 9 مانوں گا، 1 نہیں مانوں گا. نہیں، ہم کو اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم میں سے کچھ کو قبول کریں اور کچھ کو قبول نہ کریں. اللہ نے فرمایا اتبعوا، امر کا صیغہ ہے، حکم دیا اللہ نے اتباع کرو, تو یہ اللہ کی طرف سے کمانڈمنٹ ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہے, معلوم ہوا کہ یہ لازم ہے. دوسری بات, ما انزل الیکم, جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس میں عموم ہے, ما میں سب آ جاتا ہے, لیکن کس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے. رب کے معنی مالک کے بھی ہوتے ہیں, رب مالک کو کہا جاتا ہے, تو معلوم ہوا کہ اصل مالک ہمارا اللہ ہے, وہ جو حکم ہم کو دیتا ہے اس کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا. مان لیجئے وقتی طور پر کسی دکان میں آدمی کام کرتا ہے, یا کوئی حاکم مسلمانوں کا ہے, اب اگر کوئی حکم وہ دیتا ہے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف, شراب اللہ نے حرام کی ہے, اب کوئی آدمی حاکم ہے یا مالک ہے, باس ہے کمپنی کا, کہتا پی میں تیرا باس ہوں, میرے پاس تو جاب پہ ہے, یا مسلمانوں کا حاکم ہے وہ کہتا پی میں مسلمانوں کا حاکم ہوں, اگر کوئی آدمی اس طرح سے کہتا ہے, اب چاہے بڑے سے بڑا عہدہ اس کا ہو لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر اس کا حکم ہے تو ہم اس کو نہیں مان سکتے. اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, اللہ کے بالمقابل, اللہ کے علم کے بالمقابل دوسرے جو اولیاء ہیں, تمہارے کارساز ہیں, ان کی پیروی مت کرو. تو ایک بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ ہم کو جو چاہے حکم دے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اور شریعت ہم کو دیا ہے, اس میں سے ہم کچھ کو لیں کچھ کو چھوڑ دیں نہیں کر سکتے, ساری باتیں اللہ کی ماننی لازم ہے. اللہ نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس سارے علم کی پیروی لازم ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, یہ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ, اور یہ کتاب ہے, أَنزَلْنَاهُ, اس کو ہم نے نازل کیا ہے, مُبَارَكٌ, یہ مبارک ہے, فَاتَّبِعُوا, تم اسی کی اتباع کرو, وَاتَّقُوا, اور ڈرتے رہو, بچو, اس کی خلاف ورزی سے, اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. چھوٹی آیت ہے لیکن بہت ساری باتیں اس میں ملتی ہیں. نمبر ایک, اللہ نے قرآن کے بارے میں کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ, یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے مبارک کتاب ہے, مبارک ہے, جب یہ پڑھیں گے اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے, جب اس کی تلاوت کریں گے ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک سے دس گنا, ہر نیکی کا کیا ہو جاتا ہے ثواب, گھٹ کے ملتا ہے کہ بڑھ کے؟ بڑھ کے. آپ الف لام میم پڑھیں گے تین نیکی, لیکن تین کا ثواب کتنا ملے گا؟ تیس. تو یہ مبارک ہے, پڑھو ثواب بڑھتا ہے, اور یہ مبارک ہے کہ اس کتاب میں جو باتیں ہیں یہ صرف اس زمانے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ یہ ہر زمانے کے لیے کافی ہے, قیامت تک کے لیے. اس کے الفاظ اتنے ہی ہیں, آیتیں اتنی, آیتیں بڑھنے والی نہیں, لیکن اس میں جتنی باتیں ہیں چاہے کوئی بھی زمانہ آئے, چاہے کتنے بھی باطل ابھر کے آئیں, چاہے کتنے بھی مسائل زندگی کے انسان کو پیش آئیں, اس کتاب میں ان مسائل کا حل ہے اور ان باطلوں کا, ان کا ابطال اس میں موجود ہے, ان کا ریپیٹیشن اس میں موجود ہے. کسی بھی زمانے میں قرآن ناکافی نہیں ہوگا, اس کی برکت یہ ہے, اس میں بقا ہے, اس کی خیر میں کثرت ہے, اس کی خیر میں کثرت ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے, اور مسائل جتنے بھی آئیں اس کا علم بڑھتا رہے گا, اس میں سے استنباط کرتے چلے جائیں ختم نہیں ہوگا. برکت اسی کو تو کہتے ہیں, آپ کھانا ہے کھانے میں برکت ہے, کھا رہے ہیں ختم نہیں ہو رہا, کھا رہے ہیں ضرورت پوری ہو رہی ہے, کھانا ختم نہیں ہو رہا, آپ کیا کہیں گے؟ کھانے میں برکت ہے, ہاں کھانے میں برکت ہے. قرآن آیتیں اس کی اتنی ہیں, مسائل آ رہے ہیں زندگی کے معاملات میں, رہبری کی ضرورت پڑ رہی ہے, اور اس میں سے مسائل استنباط کرتے چلے جا رہے ہیں. شر اور باطل نئے نئے آ رہے ہیں, اس کے رد کرنے کے لیے دلیل قرآن سے نکل رہی ہے. ہر باطل کا رد قرآن کر رہا ہے. تو مسائل نئے نئے آتے چلے جائیں ہے اتنا ہی, لیکن کافی ہو رہا ہے نئے نئے مسائل کے لیے. یہ مبارک ہے ثواب کے اعتبار سے بھی, چاہے تلاوت کے اعتبار سے ہو یا رہبری کے اعتبار سے بھی. نئے نئے ادوار میں قرآن میں رہبری باقی ہے. عالمی اعتبار سے چاہے عرب کے لوگ ہوں, چاہے چین کے لوگ ہوں, ہندوستان کے ہوں یا کسی بھی اور ملک کے ہوں, کسی بھی ملک کے لوگ ہوں, ان سب کے لیے رہبری اس میں موجود ہے. یہ محدود علاقے والوں کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے کافی ہے. اس میں برکت ہے, یہ کلام مبارک ہے. آپ زندگی کے مختلف مرحلوں میں اس کو پڑھتے چلے جائیں, آپ کو ہر مرحلے میں جب بھی آپ پڑھیں گے اس میں سے آپ کو نیا علم ملے گا, نئی کیفیات, نئے حال میں آپ اس کو پڑھیں گے اس میں سے آپ کو مزید رہبری ملتی چلی جائے گی. علماء جب بھی پڑھتے ہیں نئے نئے مسائل سے استنباط کرتے ہیں. ایک ہی آیت ہے لیکن الگ الگ مسائل میں اسی آیت سے رہبری ملتی ہے, اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. کیفیات ہر اعتبار سے آپ پڑھتے چلے جائیں آپ کو کیفیات پیدا ہوتی چلے جائیں گے اگر تدبر کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں. تو اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكَ, یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے مبارک ہے. لہذا کوئی یہ نہ سمجھے قرآن ایک زمانے کے لیے کافی تھا, عربوں کے لیے تھا, اب کافی نہیں ہے, اب نئے قانون بنانے کی ضرورت ہے, اب نئی رہبری کی ضرورت ہے, اب نئے نیا منشور بنانے کی ضرورت ہے. نہیں, آج نئے دور کی نئی کتاب, نیا ریلیجن نہیں, بلکہ قرآن مبارک ہے, اس کو اللہ نے نازل کیا ہے, یہ کافی ہے, یہ کبھی اس کی برکت ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کہا یہ کتاب مبارک ہے, فاتبعو, تو تم سب اس کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے کسی خاص علاقے والوں کے لیے نہیں کہا عرب والوں, نبی کے دور والوں تم اس کی اتباع کرو باقی لوگوں کے لیے نہیں. نہیں, اللہ نے ساری انسانیت سے خطاب کر کے کہا تم سب اس کی اتباع کرو. معلوم ہوا کہ اس میں کسی ایک طبقے کو خطاب نہیں بلکہ ساری انسانیت سے خطاب ہے, اور ساری انسانیت کے لیے لازم ہے کہ اس کتاب کی اتباع کریں. سب کے لیے لازم ہے کہ اس کتاب کی پیروی کریں. واتقوا, اور کہا ڈرو, بچتے رہو, یعنی اس بات سے ڈرو کہ تم اس کتاب کی اتباع چھوڑ دو, اس چیز سے بچو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کتاب کو چھوڑ کے کسی اور چیز پر چلنے لگ جاؤ. واتقوا, بچو, کیوں؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سب پا سکتے ہیں, لیکن پانے کے لیے چابی یہ ہے کہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب قرآن کی پیروی کریں. گھر میں رحمت کیسے آئے گی, زندگیوں میں رحمت کیسے آئے گی؟ اللہ کی رحمت, انسان چاہتا ہے کہ گھر میں رحمت آئے, اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت آئے, اللہ اس پر رحم کرے. تو اللہ غفور و رحیم ہے, لیکن اللہ کی رحمت پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کی اتباع کرنی پڑے گی, اس کے علم سے استفادہ کرتے ہوئے اس کو اس پر عمل کرنا پڑے گا. لہذا معلوم ہی ہوا کہ قرآن کریم اللہ کی رحمت پانے کا راستہ قرآن ہے, اور لازم ہے کہ ہم قرآن کی اتباع کریں. یہ ساری انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو فالو کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. کتاب و سنت کی اتباع گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے. اب یہاں کوئی یاد نہیں کہے کہ قرآن کافی ہے, قرآن کے ساتھ اور بھی کچھ ہے. آئیے دیکھتے ہو کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو فیکم شیئین, میں نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی ہیں, ایک چیز نہیں دو, میں نے اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی ہیں. ترکتو فیکم, ترکا چھوڑنا, شئی چیز, فیکم تمہارے درمیان, میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں. لم تضلوا بعدہما, ان دو چیزوں کے بعد تم کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ان دو چیزوں کے بعد، ان کو پانے کے بعد، ان پر عمل کرنے کی بنیاد پر تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر واقعی تم نے اس کا حق ادا کیا، ان دو چیزوں کا اہتمام کیا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ لم تضلوا بعدهما، کتاب اللہ و سنتی، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک اللہ کی کتاب، و سنتی میری سنت۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دو میری سنت۔ ولن يتفرقا، اور یہ دونوں الگ نہیں ہوں گی، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض پر مجھ پہ پیش کی جائیں۔ اس کو امام الحاکم نے روایت کیا ہے، اور الفاظ کے فرق کے ساتھ مؤتہ وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نمبر ایک انبیاء ہمیشہ امت میں باقی نہیں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے لیے موت مقدر کی ہے، انک میت وانہم میتون، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کو بھی موت آئے گی، اور یہ جو آپ کے مخالف ہیں یہ بھی ایک دن مرنے والے ہیں، آپ کے لیے بھی موت ہے، ان کے لیے بھی موت ہے۔ تو انبیاء اپنے بعد جب نبی ہوتے ہیں، لوگوں کو جو بھی مسائل پیش آتے ہیں نبیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، عبادات کا مسئلہ ہے، اخلاق کے معاملات ہیں، لین دین ہیں، نبی اپنی زندگی میں لوگوں کو رہبری دیتے ہیں، لیکن نبی کے چلے جانے کے بعد، نبی کی وفات کے بعد کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے بعد کیا مسلمان کس کو فالو کریں؟ آپ نے فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سورس آف نالج کیا ہے، اسلام میں علم کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، واقعی وہ کیا علم ہے جس کی پیروی کرنا لازم ہے، اسلام کہاں سے آتا ہے؟ بابا کوئی بتا دیں وہ اسلام ہے، پیر صاحب بتا دیں وہ اسلام ہے، باپ دادا جس پر چل رہے ہیں وہ اسلام ہے، سماج جس پر چلتا ہے وہ اسلام ہے۔ اس لیے دیکھیے آج جو اسلام کے خلاف بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اسلام ٹیررزم سکھاتا ہے، اس بارے میں آپ غور کریں، ہم ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا، اسلام واقعی ہے کیا؟ اسلام قرآن و سنت اصل سورس ہے اسلام کا، اللہ کی بات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کا عمل، اصل اسلام یہ ہے۔ کوئی مسلمان اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے، اس کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے۔ کوئی مسلمان اگر کوئی غلط حرکت کرتا ہے آپ اسلام کو برا نہیں بول سکتے، اسلام واقعی کیا ہے؟ آپ کو اسلام کے بارے میں بولنا ہے تو مسلمان کو مت دیکھو، اور وہ بھی کسی ایک مسلمان کو، آپ کو اسلام کے بارے میں بولنا ہے آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھو، کہاں ہے وہ اسلام کی تعلیمات؟ کہاں ہیں اسلام کی تعلیمات؟ قرآن اور سنت ہے۔ تو واقعی اسلام لیا کہاں سے جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی ہیں، اور آپ نے گارنٹی دی اس کی۔ دیکھیں شیطان، نفس، بگڑا ہوا سماج، غلط تربیت انسان کو بگاڑتی ہے، شیطان انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، یا ادھم و یمنیہم، جھوٹے جھوٹے وعدے کرتا ہے اور تمنائیں دلاتا ہے، اور برائی کو اچھا اور اچھائی کو برا بنا کے دکھاتا ہے، اعمال میں سستی پیدا کرتا ہے، برائیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، نفس کے اندر سستی ہے، راحت کی طلب ہے، لذت کی طلب ہے، نفس شیطان کی بات میں آ جاتا ہے، ماں باپ کی غلط تربیت ہے انسان کو بگاڑ دیتی ہے، سماج کے اثرات ہیں، بگڑے ہوئے حالات ہیں انسان کو بگاڑتے ہیں، بگڑنے کے چانسز زندگی میں بہت ہیں، لیکن اس بگڑنے سے بچنے کے لیے ہمارے لیے دوا کیا ہے؟ وہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا کیا ہے؟ عقل کے بگاڑ اور انحراف کے لیے، باطل فلسفوں سے بچنے کے لیے، عقل کے لیے نور کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ سنت ہے۔ دیکھیں نور دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اندر کا ایک باہر کا، ایک ظاہری ایک باطنی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے, اس کے پاس آنکھ ہے لیکن ایک دم اندھیرا, بالکل روشنی نہیں, اور سامنے گڑا ہے. بہت ممکن ہے اور یقینی ہے کہ آدمی چلے گا گڑا دکھے گا نہیں, اور آدمی کہاں گر جائے گا؟ گڑھے میں. اس کے پاس آنکھ ہے, دیکھ سکتا ہے, اندھا نہیں ہے, لیکن اندھا نہیں ہے, آنکھ والا ہونے کے باوجود بھی روشنی اس کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے روشنی بھی ضروری ہے, آنکھ کا ہونا کافی نہیں ہے, آنکھ کے استعمال کے لیے خارجی روشنی بھی ضروری ہے. اب دیا لے کے جب چلے گا, ٹارچ لے کے جب چلے گا, روشنی جب ہوگی آنکھ صحیح کام کرے گی. لہذا ایک آدمی بہت انٹیلیجنٹ ہے, بہت عقل مند ہے, بہت زیادہ صلاحیت عقل اور فہم کی اس کے پاس ہے, لیکن یہ اس آدمی کی طرح ہے جو اس کی آنکھ بغیر چشمے والی ہے اور دور کا بھی دکھتا اس کو, لیکن اندھیرے میں وہ ہے, روشنی اس کے پاس نہیں ہے, اللہ کی طرف سے گائیڈنس اس کے پاس نہیں ہے, یہ نور اس کے پاس نہیں ہے, ربانی رہبری اس کے پاس نہیں ہے, قرآن و سنت کا علم اس کے پاس نہیں ہے. اگر یہ نور اس کے پاس نہیں ہے تو آنکھ ہونے کے باوجود بھی وہ اندھیرے میں ٹھوکرے کھائے گا, اور انسانیت آج تک ٹھوکرے کھا رہی ہے. آپ ویسٹرن کلچر کو آپ دیکھیے, ٹھوکر پہ ٹھوکر اور سر کو بھی ٹکر نہیں. وہاں کا سماج دنیوی ترقی میں آگے ہے لیکن اخلاقی پیمانہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, اخلاقی پیمانہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کیا حق ہے, کیا باطل ہے, کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, شراب, جوا, زنا کیسے روکیں گے اس کو؟ شراب بند نہیں کر سکتے, زنا روک نہیں سکتے, جوا ختم نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ تینوں چیزیں انسان کی معاشی اخلاقی زندگی کو اور جسمانی صحت کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں. جوا بند نہیں کر سکتے فریڈم, شراب بند نہیں کر سکتے فریڈم, زنا ختم نہیں کر سکتے فریڈم. فریڈم کی بنیاد پر آپ دیکھیے وہاں پر سماج میں فساد ہے. کیوں؟ عقل تو بہت ہے لیکن قانون ان کے پاس کوئی نہیں ہے. لیکن اسلام میں شراب منع, زنا منع, جوا منع. تو اللہ کی رہبری اگر نہ ہو تو انسان کے پاس عقل ہونے کے باوجود بھی وہ ٹھوکرے کھائے گا. اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک آنکھ والا آدمی اندھیرے میں چلنے کی کوشش کرے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور ان دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھا, اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. معلوم یہ ہوا کہ گمراہی لن تضل بعدہما, کیا فرمایا؟ لن تضل, لن تعبید کے لیے آتا ہے, نیبر ایبر, کبھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. لن تضل بعدہما, ان دو چیزوں کو تھامنے کے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے. معلوم ہوا کہ گمراہی سے بچنے کے لیے دونوں کو تھامنا ضروری ہے. لہذا کوئی آدمی کہے اصل تو قرآن ہے, ہم قرآن پکڑیں گے حدیث نہیں, یہ گمراہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب قرآن ہیں, جن کو اللہ نے قرآن دیا, ان کا کہنا یہ ہے بھائی قرآن قرآن ہے, کیا اللہ کی طرف سے آیا کیا نہیں آیا پہلے بتایا کس نے ہم کو؟ نبی کی بات کون سی اور اللہ کی بات کون سی, کس نے بتایا؟ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ قرآن ہے, دیکھو یہ اللہ کی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلا رہے ہیں دو چیزیں تھامنا ضروری ہے. لہذا اگر کوئی آدمی قرآن کو لیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے, ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا. بہت سے لوگ جو حدیثوں کے بارے میں صحیح اور ضعیف کے مسئلے سے گھبراتے ہیں, سند, طرق, راوی, اسماء و رجال اور الجرح و تعدیل, اور کیوں کتنا باریکی ہے, اب کیا اگر میں چھوڑ دو بھائی حدیث نہیں چاہیے ہم کو، قرآن کتنا اچھا ہے، قرآن ہمارے لیے کیا ہے کافی ہو گیا. اب وہ یہ سمجھتے ایک کتاب بس، ان کے پاس کیسا بائبل ہے، اپنے پاس بھی ایک قرآن بس. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور پچھلوں کے طریقے پر چلو گے. تو بہت سے لوگوں نے جو تھوڑے جینٹل مین قسم کے ہوتے ہیں، جن کو بنیادی علوم اسلام کے ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے بس، حدیث، پھر حدیث کی سند، پھر اس کے طرق، پھر اس کے راوی، اور پھر اس کی صحیح ضعیف، کون کرے گا اتنا، قرآن ہمارے لیے کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تضل بعدہما، ان دو کے بعد تو گمراہ نہیں ہوئی ہے. معلوم ہے کہ گمراہی سے بچنے کے لیے دونوں ضروری ہیں، گمراہی سے بچنے کے لیے دونوں ضروری ہیں. ایسے لوگ جو صرف قرآن کو اپنے لیے کافی سمجھیں، جنازے کا غسل کہاں سے دیں گے؟ جو لوگ، علماء نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن میں جنازے کا غسل ہے، دفن کرو ان کو اسی، اور دفن بھی کیوں کریں، کہاں ہے دفن، پوری جنازے کی نماز پڑھی جائے اور یوں پوری تفصیل کہاں ہے، نہیں تو قرآن میں نہیں ہے، وہ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پریکٹیکلی اپنایا، لہذا قرآن پر کیسے عمل کیا جائے یہ سمجھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی ضروری ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ لن تضل بعدہما، تم ان دو کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. معلوم ہوا کہ اگر ایک کو تھامے رہے دوسرا چھوڑ دیں گمراہ ہو جائیں گے. تو گمراہی سے بچنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، کیا ہیں؟ قرآن اور سنت. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، اور یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ پر پیش کیے جائیں. یہ کب ہونے والا ہے؟ حوض کوثر کا معاملہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کی پیروی کسی دور کے ساتھ خاص نہیں ہے. کہ کوئی آدمی کہے کہ بھائی جب تک صحابہ تھے نا تب تک قرآن و سنت فالو کرنا تھا، لیکن آج ہم کو کسی نہ کسی عالم کو فالو کرنا پڑے گا، غلط. قیامت تک کے لیے امت کے لیے رہبری کا اصل سورس قرآن سنت ہے. عالم قرآن و سنت کو پہنچانے اور سمجھانے کے لیے ہے، وہ اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. کوئی آدمی کہے قرآن سنت چھوڑ دو عالم کی بات مانو، نہیں آپ نہیں کر سکتے ایسا. عالم قرآن و سنت سکھانے اور سمجھانے کے لیے، وہ قرآن و سنت کا بدل نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کے آپ اس کو اپنائیں، نہیں کر سکتے. لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن و سنت قیامت تک کے لیے ہے اور اس کی پیروی قیامت تک کے لیے ہے. لہذا بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھائی پہلے جو ہے قرآن و سنت ہماری استطاعت نہیں سمجھنے کی، لہذا ہم فلانا امام ہیں انہی کی پیروی کریں گے، وہ پہلے تھا قرآن و سنت، اب تقلید ضروری ہو گئی ہے، اب ہم کو کسی نہ کسی عالم کو فالو کرنا پڑے گا. آپ دیکھیے حدیث کیا بتلا رہی ہے، یہ قیامت تک حوض کوثر تک یعنی اس کو فالو کرنا ضروری ہے، یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ پہ پیش کیے جائیں. تو قیامت تک کے لیے پوری امت سے خطاب کر کے آپ نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ فلاں اور فلاں کے لیے حدیث ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور تم کون، تم سے مراد کون، پوری امت سے خطاب ہے. معلوم ہوا کہ اصل اتباع کتاب و سنت کی ہے. عالم سے فائدہ اٹھانا اس لیے ہے کہ ایک آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے تو عالم سے پوچھ رہا ہے، لیکن عالم خود مستقل دلیل نہیں ہے. عالم ہمارے لیے قرآن و سنت کا علم فسیلیٹیٹ کرتا ہے، آسان کر کے ہم کو سمجھاتا ہے. اس کا کام ہم کو قرآن و سنت سمجھانا ہے، وہ قرآن و سنت کا بدل نہیں ہے. ہٹاؤ قرآن و سنت میں جو بول رہا ہوں کرو، نہیں. لہذا عالم خود دلیل نہیں ہے، عالم خود دلیل نہیں ہے، وہ خود حجت نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو سارے عالم دلیل ہو جائیں گے۔ عالم کا کام قرآن و سنت کا پہنچانا اور سمجھانا ہے۔ لہذا اسلام میں آپ دیکھیے، آپ نے نہیں کہا میں اپنے بعد تین لوگوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اپنے بعد یہ کر رہا ہوں، آپ نے کہا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو سورس آف نالج کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن اور سنت۔ اصل ہمارا علم آتا ہے کہاں سے؟ قرآن و سنت سے۔ اس کو یاد رکھیں، جو افراد اور اشخاص ہیں، جو پیپل اور پرسنز ہیں، جو لوگ ہیں، یہ قرآن و سنت کی بنیاد پر اگر بولیں تو ان کی بات دلیل ہے، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں انصاری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک جنگ کے سفر پر بھیجا اور آپ نے کہا ان کی بات ماننا۔ اب سفر میں گئے، راستے میں امیر کو غصہ آیا کسی بات سے، لوگوں کی بات سے غصہ ہوئے، کہا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا میری بات ماننا؟ ہاں، ماننے کے لیے تو کہا ہے۔ کہ جاؤ لکڑیاں لے کے آؤ۔ سب گئے لکڑیاں جمع کر کے لائے۔ اب کیا کرنا؟ بولے آگ لگاؤ اس میں۔ آگ جلائی۔ کہا اب؟ کہا کودو، آگ جلاؤ اور آگ میں کودو۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور کچھ نے کچھ کا ہاتھ پکڑا نہیں، کچھ نے کہا ہم آگ سے بچنے کے لیے اسلام میں آئے، پھر آگ میں جانا؟ اسلام کیوں قبول کیے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اور خود ہی واپس آگ میں جائیں؟ ایسا اسلام نہیں جو آگ میں کودنا سکھائے۔ اسلام تو آگ سے بچانے کے لیے آیا ہے، آگ میں کودنے کی بات اسلام میں نہیں ہے، ہم نہیں کودیں گے۔ بات ہوئی، لمبا معاملہ ہوا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جو ذمہ دار اور مسلمانوں کا امیر تھا، جس کی بات ماننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اس کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ سفر سے جب لوٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی، نے کہا اگر تم آگ میں کود جاتے تو آگ میں چلے جاتے، قیامت تک نہیں نکلتے اس میں سے۔ اور آپ نے فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، حکم ماننا تو نیکی کے کاموں میں ہے، وہ آلریڈی اسٹیبلش نیکی ہونا چاہیے، تب اس کی ماننا ہے، گناہ کے کام میں نہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے کام کا حکم اگر مخلوق دے تو اس کی فرما برداری نہیں ہے۔ اگر وہ خود دلیل ہوتا تو پھر ماننا ضروری ہوتا، لیکن خود دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی ٹیچنگز بیسک جو قرآن اور سنت کی ہیں وہ دلیل ہے، اس کے مطابق اگر کوئی حکم دیتا ہے تو مانیں گے، اس کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو نہیں مانیں گے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ لہذا اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ آپ نے فرمایا میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دو کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب و سنت اصل ہیں۔ لہذا مسلمانوں کا سورس آف نالج، علمی مأخذ، کتاب اور سنت ہے۔ کتاب سے مراد قرآن، سنت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو اصل اتباع دو چیزوں کی ہے، وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک قرآن اور نمبر دو سنت۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہم اگلے درس میں دیکھیں گے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔